बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارک نحل کی 1 سے لے کر 12 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ سامعین، ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے پروگرام بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فوٹو گیلری، ویڈیو گیلری اور تازہ ترین خبریں ویب سائٹ کا حصہ ہیں، جن پر آپ دنیا بھر کے حالات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ سامعین آج بدھ ہے، 9 شہریور 1401 ہجری شمسی مطابق 3 صفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 31 اگست 2022 عیسوی۔ سامعین ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انقلاب اسلامی کے تمام تاریخی واقعات میں ایرانی عوام سر بلند رہے ہیں، اور یہ حقیقت تمام حکام کے لیے اس بات کا ایک درس ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کے شوکاز نوٹس کے جواب میں خاتون جج زیبا چودھری سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش کر دی ہے، اور عراق کی مشترکہ آپریشنل کمان نے مقتدی صدر کی تقریر کے بعد دارالحکومت بغداد اور ملک کے دیگر علاقوں سے کرفیو اٹھانے کی اطلاع دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ انقلاب اسلامی کے تمام تاریخی واقعات میں ایرانی عوام سر بلند رہے ہیں، اور یہ حقیقت تمام حکام کے لیے اس بات کا ایک درس ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور 13ویں حکومت کے اراکین نے منگل کو شہید محمد علی رجائی اور شہید محمد جواد باہنر کی شہادت کی برسی، اور ہفتہ حکومت کے آخری دن رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر مملکت اور کابینہ کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی ایک سالہ کارکردگی اور انقلاب کے بعد کے حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف واقعات اور میدانوں میں عوام کی بے دریغ بھرپور اور حیرت انگیز موجودگی کو ایسے تاریخی و یادگار واقعات سے تعبیر کیا جسے سماج میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے عوام میں امید و اعتماد پیدا کیے جانے کو حکومت کی اہم ترین کامیابی قرار دیا، اور تمام شعبوں میں اس عمل کو انتہا تک پہنچائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اسی طرح اندرون ملک توانائی کو اہمیت دیے جانے کو حکومت کی ایک اور کامیابی قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح مختلف شعبوں میں حکومت کی کارکردگی اور کامیابیوں کو سراہا، اور تمام شعبوں میں کارکردگی کو مزید بہتر بنائے جانے اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کے شوکاز نوٹس کے جواب میں خاتون جج سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش کر دی۔ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایڈوکیٹ حامد خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری شوکاز نوٹس پر اپنا جواب جمع کرا دیا۔ جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ججوں کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے، عمران خان کے الفاظ غیر مناسب تھے تو واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ شوکاز نوٹس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ عدالت عمران خان کی تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے۔ شوکاز نوٹس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے پوری زندگی قانون اور آئین کی پابندی کی ہے، عمران خان آزاد عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جواب میں عمران خان نے استدعا کی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جائے۔ خیال رہے کہ 27 اگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ پاکستان میں موسمی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کا زور ٹوٹ جانے کی اطلاعات ہیں، تاہم بعض مقامات پر دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دادو میں سپیریو بند کے شگاف سے میہڑ اور خیرپور ناتن شاہ کے اطراف کے دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ رحیم یار خاں میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور 7,25,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ مختلف مقامات پر اونچے درجے کی سیلاب کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان کے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے تازہ جاری کردہ رپورٹ کے مطابق چند دنوں کے دوران سیلاب کے نتیجے میں پیش آنے والے مختلف حادثات میں مزید 75 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ عراق کی مشترکہ آپریشنل کمان نے مقتدی صدر کی تقریر کے بعد دارالحکومت بغداد اور ملک کے دیگر علاقوں سے کرفیو اٹھانے کی اطلاع دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسد دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر کے سیاست سے استعفیٰ دینے کی خبر کے بعد عراق کے کئی علاقوں میں حالات خراب ہو گئے اور مقتدی صدر کے حامیوں نے عوامی مقامات اور سرکاری دفاتر کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ حالات کو قابو سے باہر دیکھ کر انتظامیہ نے دارالحکومت سمیت تقریباً پورے عراق میں کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس میں مقتدی صدر نے اپنے حامیوں سے اپیل کی کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر گرین زون کا علاقہ چھوڑ دیں۔ صدر کی جانب سے حامیوں سے اپیل کے بعد ان کے حامیوں نے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس کے بعد میڈیا چینلز نے ایسی ویڈیوز اور تصاویر جاری کیں جن میں دکھایا گیا کہ صدر دھڑے کے حامیوں نے گرین زون کا علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ دریائے اثنا عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے روضہ مقدس میں زائرین کا ایک بار پھر ہجوم ہے جو گزشتہ شب خالی ہو گیا تھا۔ دوسری جانب عراق کے محکمہ امیگریشن کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور سرحدیں زائرین کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ مقتدی صدر کے بیان کے بعد عراق کے وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے اپنے پیغام میں مقتدی صدر کے بیان اور ان کے حامیوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر عراق کی حفاظت کرنی ہے، کشیدگی سے دور رہنا ہے اور متحد عراق بنانا ہے۔ مقتدی صدر کی جانب سے سیاست سے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد ان کے حامیوں نے ہنگام آرائی کی، توڑ پھوڑ کی اور گرین زون کے علاقے میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ کچھ حامیوں نے سرکاری عمارتوں اور دفاتر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ بغداد میں صدر دھڑے کے فسادیوں کے ہنگامے کے بعد صدر دھڑے کے عسکری ونگ سلام بریگیڈ بھی میدان میں آ گئی اور گرین زون کے علاقے میں کئی راکٹ بھی داغے گئے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرائن کی جنگ نے امریکہ کے گولہ بارود کے ذخیرے کو ختم کر دیا ہے۔ ایک امریکی جریدے نے روس کے ساتھ جنگ میں یوکرائن کی مدد کے بعد امریکی فوج کے کچھ بنیادی گولہ بارود کے ذخائر میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پینٹاگون بھی ان کی جگہ بھرنے میں تاخیر کر رہا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے ساتھ جنگ کے لیے یوکرائن کو فوجی امداد جاری رکھنے کی ضرورت کے بارے میں امریکی حکام کے دعووں کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ ملکی فوج کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے تازہ شمارے میں امریکی محکمہ دفاع کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یوکرائن میں جنگ اور اس ملک کو واشنگٹن کی طرف سے دی جانے والی امداد نے امریکی فوج کے کچھ بنیادی و اہم گولہ بارود کے ذخائر کو ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دنیا سے تمام ایٹمی ہتھیار ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اڈنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے جوہری تجربات کے خلاف مہم کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں جوہری ہتھیاروں کے تجربات کا خاتمہ کیے جانے اور ان پر پابندی کے معاہدے سی ٹی بی ٹی پر مکمل طور پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور روسی صدر کے ترجمان نے قطب شمالی میں نیٹو کی نقل و حرکت کو روس کے خلاف مہازارہ قرار دیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روسی صدر کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ قطب شمالی میں نیٹو کی سرگرمیوں میں اضافے کا اعلان روس کے خلاف مہازارائی کی سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم عراق کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، عراق میں گزشتہ روز سے پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچی، اور عراق کے مختلف علاقوں میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے سیکورٹی فورسز کو احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں کی جان کے تحفظ کا ذمہ دار بھی قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے عراق کی صورتحال جو ہے وہ کشیدہ بتائی جاتی ہے، اور یہ ہونے والے مظاہرے بغداد سے لے کر عراق کے مختلف شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ اس صورتحال پر گفتگو کے لیے ہم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا تہران میں مقیم پاکستان کے معروف تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔
ڈاکٹر راشد عباس، آپ کے علم ہے کہ عراق میں سیاسی کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہے، اور یہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی کہ جب صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ کاظم حائری نے اپنی بیماری اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مرجعیت سے کنارہ کشی اختیار کی تھی، उसके बाद से जो है ये हालात एकदम जो है वो बिगड़ गए, और अब सूरत हाल ये है कि पूरा इराक जो है वो कर्फ्यू की जद में है, बकौल मतलब मीडिया जराए के, और अमवात भी वहाँ पर जो है वो हुई हैं, तसादुम भी हुआ है, कशीदगी अपने इंतहा पर है। इस पूरी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आयतुल्ला काज़िम हायरी और मुक्तदा सदर की हालिया जो एक मूवमेंट है, इसमें क्या रब्त है, ये तो वक्त आने पे सामने आएगा और मजीद तफसीलात उसी वक्त ही पता चलेंगी। अभी कुछ कहना शायद काबिल वक्त हो, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो आखिरी इलेक्शन इराक में हुई है, जिसके बारे में तजिया नगारों की ये मुत्तफिका राय थी कि एक खास अंदाज से ये इलेक्शन जो है वो मैनेज किए गए, और जिस अंदाज से कंप्यूटराइज मशीनों को मुत्तहदा अरब इमारात में रख के कंट्रोल किया गया, और वोटों को जिस अंदाज से, और MNAs MPAs जो आप कह सकते हैं पार्लियामेंट का जो एक तश्कील का तरीकेकार है, उसको जिस अंदाज से इंजीनियर्ड किया गया, उससे जो इराक की सूरत हाल पर गहरी नजर रखने वाले तजिये निगार थे, उन्होंने उसी वक्त ये इंडिया दे दिया था कि इराक के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम अब एक वाज़े हकीकत है, और जिस अंदाज से पार्लियामेंट की तकसीम हुई है और जिस तरह पार्टियों को मुख्तलिफ अंदाज से उनकी पार्लियामेंट की शमूलियत का जो एक मैंडेट दिया गया है, उस रोशनी में सियासी इस्तेकाम हरगिज नहीं आ सकता। और जो इस पूरे प्लान के पीछे बैठे थे, उनका बुनियादी हदफ ही यही था कि किसी तरीके से इस पार्लियामेंट को, कि जिस पार्लियामेंट ने अमेरिका के इराक से इनखिलाक को एक कानूनी हैसियत दी है, उस पार्लियामेंट को इस अंदाज से लोगों के सामने बेआबरू और बेवकार कर दिया जाए कि लोग उस पार्लियामेंट के उस कानून को ही भूल जाएं, उस बिल को ही भूल जाएं कि जिसमें अमेरिका के इनखिलाक की और अमेरिका के फोर्सेस के फौरी निकालने की बात की गई थी। बहरहाल ये साजिश तो वहां से शुरू हुई, और उसका हदफ इराक के इस पार्लिमानी निजाम को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन उसके बाद जो इस मूवमेंट के अंदर या सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर जो मुख्तलिफ खिलाड़ी थे, उनके रवैयों ने मजीद इस पे, जिसे आप कहते हैं ना, जलती पे जो है वो पेट्रोल और आग डालने की और तेल डालने की कोशिश की, और उसमें बड़ा नाम जो है वो बेशक सदर धड़े का लिया जा सकता है कि जिन्होंने पहले मरले में पार्लियामेंट के अंदर, अगरचे उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन उनका रवैया ऐसे था कि जैसे वो वन मैन शो के कायल हैं, कि उन्होंने किसी और को साथ, किसी ऐसी जमात को साथ नहीं मिलाना कि जो किसी हद तक अपनी राय रखती हो। यही वजह है कि फिर शिया कोऑर्डिनेशन कमेटी मुकाबले में बनी, उन्होंने मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाया। दूसरी तरफ मुर्तजा सदर ने देखा कि जब उनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही, तो उन्होंने पार्लियामेंट का ही बायकाट किया, और न सिर्फ पार्लियामेंट का बायकाट किया बल्कि अपने जो मेम्बरान हैं उनको मुस्ताफी होने का उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि बात यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अपने हामियों को इस अंदाज से इश्तियाल दिया कि खुद इराकी पार्लियामेंट का घेराव किया गया। इराकी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक जो एक मुकन्ना को और एक कानून साज इदारे को जो एक अहमियत और दस्तूरी हैसियत हासिल होती है, उसको भी उन्होंने पाश पाश किया, और उस हैसियत को भी, जिसे कहते हैं, लोगों के सामने उसको बेवकार कर दिया। और बात यहाँ तक नहीं रुकी, यानी इस गुरोह ने पार्लियामेंट के बाद, यानी मुकन्ना के बाद, अदलिया का रुख किया, और इराक की अदलिया का इन्होंने घेराव किया, और वहां पे जो वाकयात पेश आए उससे भी बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गुरोह के आदाफ क्या है। जिसे कहते हैं ना, वो हमारे एक जुमला बोला जाता है कि न खेलेंगे और न खेलने देंगे। ये मुक्तदा सदर और उनका जो ग्रोह है, ये इस नहज पे काम कर रहा है कि अगर इनको इक्तदार मिल जाए तो फिर ठीक है, अगर इनको नहीं मिलता तो इराक भाड़ में जाए, पार्लियामेंट, कानून, दस्तूर, आईन, निजाम, जैसा भी हो वो। तो इस रोशनी में अगर देखा जाए तो उसका एक जो दाखिली पहलू है वो तो यही है। अब اس کے پیچھے بیرونی عناصر کیا ہے، بیرونی سازشیں کیا ہے، اس پہ بھی مختلف تجزیے آ رہے ہیں. بہرحال عراق کو ایک مضبوط اور مستحکم اور سیاسی استحکام والا ملک نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان میں امریکہ سر فہرست ہے. بعض عرب ممالک کے نام بھی خصوصی طور پہ لیے جا سکتے ہیں، اور غاصب اسرائیل تو اس میں پہلے دن سے اس انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے عراق کے اندر کوئی اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے اور اپنی لابیز کے ذریعے سے ایک ایسی صورتحال پیدا کرے کہ عراق داخلی انتشار کا شکار ہو، گرو آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں. پہلے انہوں نے سنی شیعہ مسئلہ بنانے کی کوشش کی، پھر تشیعوں کے اندر انہوں نے الٹے سیدھے اختلافات پیدا کیے، گروپس ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے. لیکن یہاں پہ درست ہے کہ بیرونی سازشیں بھی ہیں، اسرائیل کی جو ایک سامراجی ایک انداز ہے اور امریکہ کا جو منفی انداز ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن شیعہ قیادت نے بھی کچھ زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی اور مقتدی صدر خود آیت اللہ سیستانی کے فرامین کے روشنی میں یا دیگر مراجع کی روشنی میں آپس میں مل بیٹھتے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن بعض گروہوں کے سر پہ اقتدار کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ وہ اس کے علاوہ انہیں کوئی دنیا میں کوئی چیز ہی نظر نہیں آ رہی تھی، اور وہ صرف اقتدار کی روشنی میں سب چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے. بہرحال جو زمان و مکان کے عنوان سے اگر موجودہ جو مشتعل اجتماعات یا مظاہرے یا جو موومنٹ شروع ہوئی ہے اس کو ہرگز اربعین واق سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. یعنی عین اس وقت، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں بھی اسی طرح کی ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور اس وقت عادل عبد المہدی نے نہایت میں سمجھتا ہوں تحمل اور بردباری سے فوراً ایسے فیصلے کیے کہ جس کی وجہ سے فوری طور پہ وقتی طور پہ وہ اشتعال اور وہ مظاہرے اور وہ سلسلہ جو عدم استحکام کا تھا یا سیکورٹی کے مسائل تھے وہ وہیں پہ رک گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اربعین واق بھی ہوا، سب کچھ ہو رہا، اس کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. لیکن بہرحال اس میں عادل عبد المہدی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی انتظامیہ کے ذریعے سے کم از کم ان ایام کو محفوظ بنا دیا تھا، اور اربعین واق اپنے انداز سے انجام پائی تھی. اس دفعہ اگر زمان و مکان کے عنوان سے دیکھا جائے، اور جس انداز سے اس وقت عراق کے مثلا بغداد کو، قازمین کو، حتیٰ کربلا اور نجف کو ناامن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح مظاہروں کی خبریں آ رہی ہیں، تو اس سے یقیناً ان تمام طاقتوں کو جو اربعین کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج سمجھتے تھے، اور یہ ان کی آنکھوں کا جسے کہتے ہیں ایک بہت بڑا کانٹا بن کے چند سالوں سے کو ایک اذیت دے رہا تھا، اور ظاہر جب کربلا کی تحریک جناب سید الشہداء کی تحریک ہے تو وہ بنیادی طور پہ تو ظلم کے خلاف ہے، استعمار کے خلاف ہے، اور وقت کے جو تمام یزید ہیں ان کے خلاف ہے. تو جو جہاں جہاں پہ اس یزیدی مشن پہ قائم ہے، چاہے وہ امریکہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسرائیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی عرب ملک کی صورت میں ہو، تو وہ تو کبھی بھی اس حسینی مشن کو کسی نتیجے پہ یا اس کو پلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. اور اربعین واق اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک ایسی علامت بن گئی ہے اس وقت جو عالمی استعمار کے خلاف بھی ہے، عالم طاغوت کے خلاف بھی ہے، تمام شیطانی طاقتوں کے خلاف بھی ایک موومنٹ ہے. تو اس کو روکنے کے لیے تمام شیطان، تمام طاغوت اور تمام استعماری طاقتیں اکٹھی ہو کے یقیناً عرصے سے پلان کر رہی ہیں، اور انہیں یہ موقع مل گیا. البتہ افسوس یہ ہے کہ اس میں مقتدی صدر اور اس جیسے جو خود شیعہ عناصر تھے ان کا شامل ہونا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے. ان سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ وہ یہ کام نہ کریں، یا ان کے ذہن میں کوئی پلان نہ ہو، یا وہ سازش نہ کریں. وہ تو عرصے سے سازش کی تلاش میں تھے، لیکن جو ٹولز بن گئے ہیں، جو ان کے ہتھیار بنے ہیں یا جو ان کے آلہ کار بنے ہیں، ان سے ہمیں یقیناً ایک شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ انہیں ان کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اربعین واق ہو، اربعین کا اجتماع ہو، یا جو فکر اربعین ہے، اس نے خاص اپنا ایک پیٹرن اور ایک رنگ اختیار کر لیا ہے. وہ اگر فرض کریں عراق میں روکیں گے تو پوری دنیا میں اربعین کی واق شروع ہو جائیں گی، اور ہر ملک کے اندر امکان ہے کہ اسی طرح کی ایک صورتحال بن سکتی ہے. لیکن بہرحال اربعین خود نجف اور کربلا کا جو واق ہے، یہ ایک تاریخی اور مذہبی اور اس کے پیچھے ایک دینی جوش و جذبہ ہے، اور اس کو ہونا چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی حکومت کو، عراق کے مراجع کو، اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران، باقی اسلامی ممالک کو بھی اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے اور اس میں آنے والی اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجاب جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ، مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کتنے ہی دور رہنے والے ایسے ہیں جو اپنوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور کتنے ہی اپنے ہیں جو دور رہنے والوں سے بھی زیادہ اجنبی ہیں. غریب اور اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، ایک انسان کی اچھی یا بری شخصیت بہت سارے عوامل اور اسباب کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، جن میں سب سے اہم اس کے دوست احباب اور اس کے ساتھی میل جول رکھنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ دوست اگر خدا کے ماننے والے ہوں گے تو وہ بھی اسی آئین کا ماننے والا ہوگا، اور اگر دین خدا سے منسلک نہ ہوں گے تو وہ بھی دیدار نہ ہوگا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت میں ایک دوست اہم رول ادا کرتا ہے. کبھی انسان کو فنا اور نابودی کے دہانے پر لا کر چھوڑتا ہے، تو کبھی اسے سعادت اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. انسان سعادت کی سرحد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ممکن ہے برے دوست کے شیطانی وسوسے کی وجہ سے وہاں پہنچ کر بھی گمراہ ہو جائے، اس کی سعادت مند زندگی کو شقاوت اور بدبختی میں بدل دے، اور پھر قیامت کے دن حسرت بھرے انداز میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے یا ویلتی کہہ کر چلاتا رہے. انسان کے اندر طبیعی طور پر اجتماعی تمایل پایا جاتا ہے. وہ دوسروں سے ارتباط بڑھانے اور میل جول کا شوق رکھتا ہے. یہ اجتماعی تمایل جہاں اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہاں زندگی کی ایک اہم ضرورت بھی ہے، کیونکہ زندگی کی بقا اجتماع کے بغیر ایک ناقابل تصور حقیقت ہے. لہٰذا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہم نوع کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے. پس دوستی اجتماعی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے. اسلام نے بھی اسی دوستی کو، جو دینی ضوابط پر مبنی ہو، احترام کی نظر سے دیکھا ہے، اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے اور سعادت و کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو دوستی کرنے کی تلقین کی ہے. اسلام کے سب سے عظیم پاسبان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی ایسے انسان کی قدردانی کرتے ہیں جو ایک اچھے دوست کو اپنی زندگی کا شریک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اچھا دوست پیدا نہ کرنے والے کی سخت مذمت کی ہے. آپ فرماتے ہیں، سب سے عاجز وہ انسان ہے جو اپنے لیے دوست پیدا نہ کر سکے، اور اس سے بھی عاجز وہ ہے جو ایک دوست کو پانے کے بعد کھو دے. انسان کی زندگی میں برابر کا شریک ہوتا ہے. وہ روح کی طرح انسان کے بدن میں نفوس، ایک آئینے کی طرح اچھائی اور برائی کو ہمارے سامنے مجسم اور اچھے اور برے کاموں کو یاد دلاتا ہے. بس اپنے دوست کے اثرات کو اپنے رفتار اور کردار میں ڈھونڈنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی پر کس طرح کا اثر ڈالتا ہے. بس انسان پر لازم ہے کہ اپنے لیے ایک اچھا دوست انتخاب کرے. زندگی میں ہر کسی کو کم سے کم ایک دوست کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ دکھ درد میں اس کے کام آئے، مشکلات میں اس کا ساتھ دے، اور اس کے غم اور خوشی میں شریک ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر کسی کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس سے یہ امیدیں اور توقع رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ آج کے دور میں جہاں دھوکہ دہی، خیانت اور لوٹ کھسوٹ عام ہے، لوگ ظاہری طور پر اپنے فائدے کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بعد بیچ راہ میں انسان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم ایک اچھے اور برے دوست کو کیسے پہچان سکیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرح سے کسی اہم اور غیر اہم چیز کو خریدتے وقت اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری، اسی طرح اسے ایک دوست کو انتخاب کرنے میں دقت نظر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ دوستی بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور انسان کی پہچان ہے۔ اسی کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمانے کی دوڑ دھوپ میں لوگ اچھے دوستوں کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، لہذا انسان کے اندر اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دوستی کا سب سے اہم معیار دین، ایمان اور تقویٰ ہے۔ صرف اپنے توقعات اور امیدوں کو ایک دوسرے سے پورا کرنے کی غرض سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ایسی دوستی کبھی محکم نہیں رہ سکتی۔ جس نے اپنے دوست کو دین میں مستحکم اور اچھے راستے میں ثابت قدم پایا، اسے دوسروں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بس ایک دوست کو پہچاننے میں سب سے اہم چیز اس کا دین، ایمان، خاندان، کرم، شجاعت، سخاوت، صداقت اور حب الہی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مرزا محمد یونس صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام توجہ کا مرکز رہے، جبکہ ذکر امام عالی مقام کے حوالے سے ریڈیو تہران نے اپنا حق ادا کر دیا۔ گھر سے باہر رہنے والے افراد بھی اس ذکر سے محروم نہیں ہوئے۔ پروگرام بزم دوستاں مجھے بہت پسند ہے۔ آپ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط اور پیغامات کے جواب دیتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سامعین، محترم مرزا محمد یونس صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت ابوذر غفاری کو ایک خط ملا، آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ خط بہت دور سے آیا تھا۔ ایک شخص نے خط کے ذریعے نصیحت کا مطالبہ کیا تھا اور وہ شخص حضرت ابوذر کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوذر کو بہت عزیز رکھتے تھے اور رسول مقبول کی خدمت میں ابوذر نے علم و حکمت کی اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ جناب ابوذر نے خط کے جواب میں اس شخص کو صرف ایک ہی نہایت مختصر جملہ تحریر فرمایا، اپنے محبوب ترین دوست کے ساتھ کسی قسم کی کوئی برائی اور دشمنی نہ کرو۔ یہ جملہ لکھ کر جناب ابوذر نے خط کا جواب روانہ کر دیا۔ کچھ دنوں بعد نصیحت طلب کرنے والے شخص کو ابوذر کا جواب مل گیا، لیکن خط کا مضمون اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا لکھا ہے؟ آخر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جس شخص کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے اس سے دشمنی نہ کر، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، آخر اس میں کون سی بات ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے عزیز ترین محبوب کے ساتھ عداوت و برائی سے بھی کام لے گا؟ برائی اور دشمنی تو بہت بڑی بات ہے، آدمی تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ غرض کہ وہ شخص کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا۔ وہ بار بار یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کہنے والے نے یہ جملہ یوں ہی کہہ دیا ہے، اس کے اندر عقل و عظمت کا کوئی رمز یقیناً پوشیدہ ہے۔ اس جملے کا لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ اسے رسول مقبول کے عزیز ترین صحابی ابوذر نے تحریر فرمایا ہے، جنہیں لقمان امت کا لقب حاصل ہے اور جن کی دانشمندی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ شخص اس جملے کا مطلب نہیں سمجھ سکا اور مزید وضاحت کے لیے جناب ابوذر کے پاس دوبارہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت ابوذر نے وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا، میرے نزدیک محبوب ترین شخص سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ خود تیری ہی ذات ہے۔ تو تمام لوگوں سے اپنی ذات کو بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، اور میں نے جو یہ کہا ہے کہ اپنے محبوب ترین عزیز کے ساتھ کسی قسم کی برائی اور دشمنی نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ مخاصمانہ اور معاندانہ سلوک مت کرو۔ شاید تجھے نہیں معلوم کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے خود اس سے چوٹ لگتی ہے اور ارتکاب گناہ کے ذریعے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 شہریور، 3 صفر اور 31 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سفر سن 1363 ہجری قمری کو مشہور عالم دین فقیہ اور عارف آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی نے وفات پائی۔ آیت اللہ مرزا محمد علی شاہ آبادی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور بھائی سے حاصل کرنے کے بعد عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ ایران واپس آ کر وہ دین اسلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کو عرفان و سلوک اور فلسفے میں خاص مہارت حاصل تھی، اور حوزہ علمیہ قم میں آپ ان علوم کی تدریس کرتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگردوں میں سے تھے۔ آیت اللہ شاہ آبادی نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں القرآن والعطرت، الانسان والفطرت اور مفتاح السعادہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نو شہری ور سن 1286 ہجری شمسی کو برطانیہ اور روس کی استعماری حکومتوں نے ایک معاہدہ کر کے ایران کو 3 علاقوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کی بنیاد پر ایران کے مرکزی علاقے کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ شمالی علاقے اور مغرب کا ایک حصہ روس کے زیر کنٹرول اور جنوبی علاقہ برطانیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ ایران کی تقسیم کا معاہدہ ایسے وقت میں ہوا جب حکومت ایران قاچار بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور اسی بنا پر روس اور برطانیہ نے اس معاہدے کے بارے میں حکومت ایران سے مشورہ تک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اسی کے ساتھ ایران کی تقسیم کے سمجھوتے سے ایرانی عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور پارلیمنٹ نے بھی اس معاہدے کی مخالفت کی۔ پارلیمنٹ میں اس معاہدے کو نامنظور کیے جانے کے باوجود روس اور برطانیہ نے ایران کو اپنے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر لیا۔ اکتیس اگست سن 1978 عیسوی میں لبنان کے معروف عالم دین امام موسیٰ صدر کو لیبیا میں پراسرار طریقے سے غائب کر دیا گیا۔ سید موسیٰ صدر ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے، اور آپ تحصیل علم کے بعد لبنان تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لبنان کے عوام سیاسی، اقتصادی اور سماجی لحاظ سے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ سید موسیٰ صدر نے لبنان میں جا کر بعض بنیادی کاموں کا آغاز کیا، اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے مجلس اعلی شیعان لبنان نامی ادارہ قائم کیا، اور لبنان کی پارلیمنٹ میں اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا۔ آپ کو اس تنظیم کا صدر منتخب کیا گیا. آپ غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کے قیام اور جد و جہد کی ہمیشہ حمایت کرتے تھے. آپ نے اسی حوالے سے حرکت المحرومین نامی تنظیم کی بنیاد ڈالی. لیبیا سے آپ کی پر اسرار گمشدگی کے بعد سے لے کر آج تک ان کے بارے میں کوئی مستند اطلاعات نہیں ہیں, اور ان کی بازیابی کی تمام کوششیں بھی ابھی تک نتیجہ بخش ثابت نہیں ہوئی ہیں. اکتیس اگست سن 1991 کو وسطی ایشیا کے ملک کرگیزستان نے سوویت یونین سے آزادی اور خود مختاری کا اعلان کیا, اور اس دن کو کرگیزستان کا قومی دن قرار دیا گیا. اسلام 17ویں صدی میں اس علاقے میں پہنچا اور 19ویں صدی تک اس علاقے کے کونے کونے میں دین اسلام کا پیغام پہنچ گیا. کرگیزستان 1876 میں سوویت یونین کے قبضے میں آ گیا, اور روس کے مختلف شہروں میں روسیوں کی اس علاقے میں ہجرت اور اس علاقے کی سرسبز و شاداب زمینوں پر روسیوں کے قبضے سے مقامی لوگوں میں ان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہوئی. بالآخر سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے موقع پر کرغیزستان بھی وسطی ایشیا کی دیگر ریاستوں کی طرح سوویت یونین سے آزاد ہو گیا. کرغیزستان کا رقبہ 198,000 مربع کلومیٹر ہے, اور چین, قازقستان اور ازبکستان اس کے ہمسایہ ہیں. اکتیس اگست سن 2016 کو اردو کے معروف شاعر, ناول نگار, افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار کشمیری لال ذاکر ہندوستان کے شہر چنڈی گڑھ میں انتقال کر گئے. وہ 7 اپریل سن 1919 کو برطانوی ہند کے صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات کے علاقے بیگا بنیان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی تعلیم ریاست پونچھ اور سری نگر کے اسکولوں میں حاصل کی, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بی اے اور ایم اے کیا. کشمیری لال ذاکر کا شمار ترقی پسند نظریات کے حامل ادیبوں اور شاعروں میں ہوتا تھا. انہوں نے اپنا ادبی سفر تو شاعری سے کیا, لیکن پھر آہستہ آہستہ فکشن کی طرف رجحان پیدا ہوا. کشمیری لال ذاکر کی 100 سے زیادہ کتابیں شائع ہوئیں جو مختلف اصناف پر ہیں. ہندوستان کی ریاست ہریانہ کی حکومت نے ان کو فخر ہریانہ, اور مرکزی حکومت نے سن 2006 میں ملک کا چوتھا سب سے بڑا شہری ایوارڈ پدم شری سے نوازا. سمن اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اختتام پذیر ہوا. سامعین, ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجئے, خدا حافظ و ناصر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت اهتويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی